الشيطان الرجيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين اسلام کے اندر تمام قسم کی عبادات صرف اور صرف اللہ ذوالجلال کے قرب اور خوشنودی کے لیے ہیں، یہی اسلام کی بنیاد ہے اور سب سے پہلی دعوت جو تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی اپنی امتوں کو پیش کی ہے، اس کی اساس اور بنیاد بھی یہی تھی کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تمام قسم کی عبادات خواہ ان کا تعلق زبان کے ساتھ ہو، جسم کے ساتھ ہو، مال کے ساتھ ہو، ذکر اذکار اور محبت کے ساتھ ہو، خشوع اور توکل کے ساتھ ہو، کسی طرح کی بھی عبادت اللہ ذوالجلال کے علاوہ کسی کے لیے سزاوار نہیں ہے، یہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کی اساس ہے۔ اور ان عبادات میں سے ایک عبادت مالی عبادت ہے کہ مال کے ذریعے، دولت کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، یہ مالی عبادت بھی صرف اور صرف اللہ ذوالجلال کی ذات گرامی کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو حکم دیتے ہیں، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے پیغمبر اس چیز کا اعلان کر دو کہ میری نماز، میری بدنی عبادت و نسکی اور میری قربانی، میری مالی عبادت و محیای و مماتی للہ اور میری زندگی اور موت، یہ ساری کی ساری چیزیں صرف ایک اللہ کے لیے ہیں، لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ہر مسلمان نماز کے اندر تشہد میں اس کا اقرار بھی کرتا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ تمام قسم کی زبانی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، والصلوات اور تمام قسم کی بدنی عبادتیں صرف اللہ کے لیے ہیں، اور الطیبات تمام قسم کی مالی پاکیزہ عبادتیں صرف اللہ ذوالجلال کے لیے ہیں، یہ انسان اقرار بھی کرتا ہے۔ اور جو شخص بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے یا نماز پڑھتا ہے، سورۃ الفاتحہ اس کے اندر پڑھتا ہے، اس میں یہ اقرار کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی اور کی نہ عبادت کرتے ہیں اور نہ کسی اور سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ تو بھائیو، اسلام کے اندر مال کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا، جس کو مالی عبادت کہتے ہیں، یہ بھی صرف اور صرف اللہ ذوالجلال کی رضا کے لیے ہو سکتا ہے۔ مشرکین مکہ اور کافر لوگ اللہ ذوالجلال کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے نام پہ بھی دیتے تھے، لیکن اللہ کے علاوہ غیروں کو راضی کرنے کے لیے ان کے نام پہ بھی دیتے تھے۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ وَهَذَا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ، کہ وہ لوگ کھیتی میں سے اور جانوروں میں سے ایک حصہ تو اللہ کے نام کا مقرر کر دیتے اور ایک حصہ اپنے معبودان باطلہ کے نام کا مقرر کر لیتے اور اپنے خیال کے مطابق کہتے کہ جو ہمارے بتوں کے نام کا حصہ ہے یہ تو اللہ ذوالجلال کے حصے میں تقسیم نہیں ہو سکتا، اور جو اللہ کے نام کا حصہ ہے یہ معبودوں کے لیے اور ان کے نام پہ اس کو صرف کیا جا سکتا ہے، اللہ عز و جلال اس کو شرک قرار دے رہے ہیں. اور ان حرام چیزوں میں سے جو خنزیر کی طرح اور مردار کی طرح حرام ہیں، ان میں سے ایک چیز وما اہل بہ لغیر اللہ، وہ چیز بھی ہے جو اللہ کے علاوہ کسی غیر کے نام پہ اس کو مشہور کر دیا جائے یا غیر کے نام کی نظر نیاز کر دیا جائے. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ اللہ عز و جلال نے تمہارے لیے خون کو حرام قرار دیا، مردار کو حرام قرار دیا، اور خنزیر کے گوشت کو حرام قرار دیا. وما اہل بہ لغیر اللہ، اسی طرح وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی غیر کے نام پہ ذبح کر دی جائے یا غیر کی قربت اور اس کا رضا حاصل کرنے کے لیے اس کے نام پہ مشہور کر دی جائے. چنانچہ کافروں کا یہ طریقہ کار کہ اللہ کی دی ہوئی دولت اور مال کو اللہ کے علاوہ غیروں کے نام کی نظر کیا جائے اور نیاز مانا جائے، غیروں کا قرب اور ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان کے نام پہ ذبح کیا جائے، اسلام نے اس کو قطعاً حرام قرار دیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر. یہ بڑا سخت جملہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بڑا ہی سخت جملہ ہے. فرماتے ہیں لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، کہ اللہ کی لعنت ہو اس آدمی پر جس نے غیر اللہ کے نام پہ کسی جانور کو ذبح کیا ہے. وہ شخص ملعون ہے، اللہ عز و جلال کی رحمت سے دور ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے لیے بد دعا ہے. میرے بھائیو، مالی عبادات میں سے ایک بڑی ہی خاص قسم کی عبادت وہ قربانی بھی ہے. عام صدقہ خیرات بھی مالی عبادت ہے، زکوٰۃ بھی مالی عبادت ہے. آپ عام صدقہ خیرات میں وہ شرطیں سامنے نہیں رکھتے جو قربانی کی عبادت میں آدمی کے سامنے ہوتی ہیں. اس لیے قربانی یہ ایک خاص قسم کی مالی عبادت ہے، اس کے بارے میں تو انسان کو اور زیادہ محتاط ہونا چاہیے کہ کہیں ایسی غلطی نہ ہو جائے، ایسی کوتاہی نہ ہو جائے کہ ہمیں قربانی کے ثواب سے محروم ہونا پڑے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں نماز پڑھاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے اپنی قربانیاں ذبح کر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ یہ قربانیاں نماز سے پہلے ذبح کی ہوئی ہیں، کہ ان لوگوں نے نماز کا بھی انتظار نہیں کیا اور جانور ذبح کیے، قربانیوں کے جانور ذبح کیے، اور بڑی جلدی میں، گوشت کھانے کی جلدی میں یہ قربانیاں پہلے ہی ذبح کر دیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اعلان فرما دیا، فرمایا من ذبح قبل الصلاۃ فلیعد، کہ اگر کسی آدمی نے نماز سے پہلے قربانی کر لی ہے تو اس کی کوئی قربانی نہیں، وہ گوشت ضرور ہے، وہ گوشت کھا سکتا ہے، لیکن نسک یہ قربانی نہیں ہے، قربانی کا ثواب اس کو نہیں ملے گا. تو جس نے پہلے قربانی کر لی ہے اس کو چاہیے کہ وہ دوبارہ قربانی کرے عید کی نماز کے بعد. اب دیکھیں اس بد احتیاطی کی وجہ سے کہ نماز سے پہلے قربانی کرنے کی اجازت نہیں تھی، جن لوگوں نے نماز سے پہلے قربانی کر لی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی قربانی ہی نہیں ہے، عام گوشت تو یہ ضرور کھائیں گے، حلال ہے، لیکن قربانی کا ثواب نہیں ملے گا. اس لیے میرے بھائیو، ہمیں بہت زیادہ محتاط ہونا چاہیے. جس طرح ہمارے مسلمانوں کو شوق ہے کہ بڑے پیار اور محبت سے، رغبت اور شوق سے جانور خریدتے ہیں اور بڑا اہتمام کرتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں جانوروں کا خون بہایا جاتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہ ہدایات اور تعلیمات بھی سامنے رکھیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے مقرر فرمائی ہیں. اور یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ جس طرح قربانی کے جانور کی شرطیں ہیں، ایک آدمی قربانی کا جانور ذبح کرتا ہے، وہ بڑا کچھ دیکھتا ہے، اس کی عمر دیکھتا ہے، اس کا رنگ دیکھتا ہے، آنکھیں دیکھتا ہے، اور کانوں کو بڑا ٹٹول ٹٹول کر دیکھتا ہے، دانت اس کے دیکھتا ہے، اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں وہ جانور ذبح کروں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، تاکہ مجھے پورے کا پورا اجر اور ثواب مل سکے۔ یہ جذبہ بڑا ہی قابل قدر ہے، لیکن افسوس کہ ہمارے بھائی دوسری طرف نہیں دیکھتے کہ قربانی کا جانور صرف اگر قربانی کی شرطیں جانور کے لیے جو مقرر ہیں وہ پائی جائیں تو صرف آدمی کو ثواب نہیں ملتا، بلکہ جو قربانی کرنے والا ہے اس کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ وہ کیسا ہے۔ قربانی کرنے والے کو بھی چاہیے کہ وہ دیکھے کہ جس طرح جانور کے اندر وہ شرطیں موجود ہیں جن کی وجہ سے یہ اس کی قربانی اللہ کے ہاں شرف قبولیت حاصل کرے گی، تو کیا اس آدمی کے اندر جو جانور کو ذبح کر رہا ہے اس کے اپنے اندر بھی وہ شرطیں اور صفتیں ہیں جن کی وجہ سے اس کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے؟ یہ چیز ہمارے بھائی بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ قربانی کے جانوروں کی شرطوں کی جو اہمیت ہے اس سے بھی بڑھ کر قربانی کرنے والے کے اندر جو شرطیں ہونی چاہیے ان کی بھی اہمیت ہے۔ میرے بھائیوں، اسی ذہن کو، اس کے مطابق ذہن کو تیار کرنے کے لیے اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں لَن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها، کہ اللہ ذو الجلال کو ان قربانیوں کے گوشت اور خون نہیں پہنچتے۔ کوئی آدمی بڑا اچھا جانور ذبح کر لیتا ہے اور اس کا گوشت لوگوں میں تقسیم کر دیتا ہے، خون بہاتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو اس کو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، یہ گوشت اور خون اللہ کو نہیں پہنچتے۔ ولکن ینالہ التقوا منکم، لیکن اللہ عز وجل کس چیز کو دیکھتے ہیں کہ تقوا کتنا ہے، پرہیزگاری کتنی ہے، جو جانور ذبح کر رہا ہے اس کی اپنی زندگی کیسی ہے، وہ آدمی متقی ہے یا نہیں ہے۔ جب تک یہ چیز نہ دیکھی جائے قربانی کرنے والے کے اندر، اس کی قربانی اللہ عز وجل کے ہاں مقبول اور منظور نہیں ہوتی۔ ولکن ینالہ التقوا منکم، اللہ عز وجل کو پہنچتا ہے، مطلوب ہے اگر کوئی چیز تو وہ تمہارا تقوی ہے، تمہاری پرہیزگاری ہے۔ یہ دیکھنا ہے کہ اس عبادت نے آپ کی زندگی میں کیا اثر چھوڑا ہے۔ بھائیو، ایک چیز کو اچھی طرح نوٹ کر لیں کہ اسلام قطعاً کبھی بھی کھوکھلی عبادت کی اجازت نہیں دیتا۔ ایسی عبادت جس کا انسان کی زندگی پہ اثر ہی نہ ہو، جو عبادت اس کے شب و روز کو نہ بدل سکے، جو عبادت اس کے کردار کو، اس کے معاملات اور اخلاق کو نہ بدل سکے، ایسی عبادت کا اسلام قائل نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، آدمی ایک طرف سے تو پانچ وقت کا نمازی، لیکن یہ نماز نہ اس کے اخلاق کو درست کرتی ہے، نہ اس کے معاملات کو درست کرتی ہے، تو یہ بے روح نماز ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ نماز وہ ہے، بے شک نماز برائی سے، بے حیائی سے روکتی ہے۔ اب جس نماز نے اس کو برائی سے نہیں روکا، اس کے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی، ایک کھوکھلی عبادت ہے، اوپر اور نیچے ہونے کا نام ہے، اسلام کو اس کی کیا ضرورت ہے؟ قربانی صرف جانور کو ذبح کر دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ آج آپ بھائی اس چیز پہ بھی غور کریں گے، میں آپ کو اس طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ جانور کو بھی دیکھیں اور ذرا اپنے آپ کو بھی ضرور دیکھ لیا کریں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ واقعتاً اللہ عز و جلال ہم پہ راضی ہو جائے، ہماری یہ مالی عبادت قربانی جیسی عظیم سنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے ہاں یہ مقبول ہو جائے تو پھر جانور کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی طرف بھی دیکھنا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کے جذبات اچھے ہوں گے, شاید ان کی نیت بھی بہتر ہو, لیکن اعمال ان کے ضائع ہوتے ہیں, برباد ہوتے ہیں. سب سے پہلی شرط جو قربانی کرنے والے کے اندر ہونی چاہیے, اللہ کی عبادت کرنے والے کے اندر ہونی چاہیے میرے بھائیوں, وہ یہ ہے کہ وہ آدمی مسلمان بھی ہو اور موحد بھی ہو. اگر کوئی کافر ہے اور وہ صدقہ خیرات کرتا ہے, وہ اللہ کے نام پہ جانور کو ذبح کرتا ہے, تو آپ بھائی کیا سمجھتے ہیں کیا ان کو آخرت میں اجر اور ثواب ملے گا؟ کافر کو جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں رکھتا, قرآن مجید کو اپنا ضابطۂ زندگی نہیں سمجھتا, اسلام کو اپنے لیے ضابطہ زندگی نہیں سمجھتا, وہ شخص مسلمان نہیں ہے. ایسا آدمی کتنی قربانیاں کرتا رہے, کتنے حج کرتا رہے, اس کی یہ قربانی اور حج اللہ عزوجل جلال کو مقبول نہیں ہوں گے. وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. اللہ عزوجل جلال فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے صدقات خیرات اور خرچ یہ اللہ کے ہاں مقبول کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے. تو کافر کی قربانی اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتی. میرے بھائیو, اسی طرح مشرک آدمی جو اللہ کی عبادت کے اندر, اللہ کی صفات کے اندر کسی کو شریک ٹھہراتا ہے, اس کی قربانی قبول نہیں ہوتی, اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا. اس لیے کہ شرک اتنا بڑا جرم ہے, اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کی زمین کے اوپر سب سے بدترین جرم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا ہے. اس لیے قربانی کرنے والے کو چاہیے کہ وہ ذرا اپنے عقیدے کو, اپنے نظریے کو بھی ٹٹول کر دیکھ لے کہ کہیں اس کے اندر شرک تو نہیں ہے, کہیں وہ اللہ عزوجل جلال کے علاوہ غیر اللہ کو مشکل کشا تو نہیں سمجھ رہا, حاجت روا تو نہیں سمجھ رہا, غوث تو نہیں سمجھتا, داتا تو نہیں کہتا, مشکل کشا تو نہیں کہتا, غریب نواز تو نہیں کہتا. یہ ساری کی ساری صفتیں صرف اور صرف اللہ کے لیے. مشکل کشا صرف اللہ ہے, غریب نواز. افسوس کہ جو اللہ کے نام تھے نا, یا جو اللہ کی صفتیں تھیں, جو اللہ کے کام تھے, وہ ہم نے اللہ عز الجلال کے علاوہ غیروں کو دے دیے, غیروں کو دے دیے, اور ہماری توحید میں کوئی فرق نہیں پڑتا. نہ ایمان کے اندر کوئی کمی آتی ہے, نہ کوئی نقص آتا ہے. افسوس کہ جس آدمی کے اندر توحید ہی نہیں ہے, اللہ عز الجلال کے اوپر اس کا خالص ایمان ہی نہیں ہے, اس کی یہ قربانی, اس کا کیا فائدہ؟ بھائیو, یاد رکھ لیں کہ قربانی کرنے والے کے اندر سب سے پہلے اسلام ہونا چاہیے, اور سب سے پہلے اللہ عزوجل جلال کی توحید ہونی چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے وہ صفتیں نہ لگائے جو صرف اور صرف اللہ عزوجل جلال کی صفات ہیں. یہ سب سے پہلی صفت ہے کہ آدمی مسلمان بھی ہو اور موحد بھی ہو. مشرک کا کوئی عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتا, بلکہ ملعون ہے وہ, جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ, اللہ کی لعنت اس آدمی پر جو اللہ کے علاوہ غیر کے لیے ذبح کرتا ہے. من نذر لغیر اللہ فقد اشرک, اور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نظر و نیاز مانتا ہے, وہ اللہ کے ساتھ شریک بنا رہا ہے. دوسری صفت جو قربانی کرنے والے کے اندر ہونی چاہیے, وہ اس کی نیت کا خالص ہونا ہے, کہ قربانی کا مقصد شہرت, ریا اور نمود نہ ہو بلکہ صرف اور صرف اللہ کی رضا مقصود ہو. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے دور میں, صحابہ کرام کے دور میں, ایک ہی قربانی, ایک بکری سارے گھر والوں کی طرف سے کافی سمجھی جاتی تھی. یہ مسئلہ اچھی طرح آپ بھائی سمجھ لیں. ایک قربانی یعنی ایک بکرا مینڈا پورے گھر والوں کی طرف سے ہمارے دور میں کافی سمجھا جاتا تھا. فرماتے ہیں کہ اب لوگوں میں فخر آ گیا اور بڑائی آ گئی, شہرت اور نمود آ گئی لوگوں میں. یہ صحابی کہہ رہا ہے کہ اب لوگ کیا کر رہے ہیں کہ گھر کے ہر فرد کی طرف سے ایک ایک قربانی دی جا رہی. اب صحابی کا یہ فرمان ہمیں بتا رہا ہے کہ ایک قربانی پورے گھر کی طرف سے ہوتی تھی اور یہ کافی ہوتی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. اب ہمارے ہاں یہ رواج چل نکلا کہ نہیں جی, ایک قربانی تو سربراہ کی طرف سے ہے, باقی اگر بیوی کی طرف سے ہو تو علیحدہ قربانی ہونی چاہیے, بچوں کی طرف سے علیحدہ ہونی چاہیے, بیٹیوں کی طرف سے علیحدہ ہونی چاہیے, ساتھ بھائی رہتے ہیں تو ان کی طرف سے علیحدہ ہونی چاہیے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سوائے تفاخر کے ایک دوسرے سے آگے بڑھنا شہرت اور نمود کے علاوہ اور کچھ نہیں. ہمارے دور میں تو صرف ایک بکری پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہوتی تھی. اس لیے بھائیو, آدمی اگر زیادہ بھی قربانیاں کرنی چاہے تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ دو قربانیاں کرے اپنے گھر میں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو مینڈے ذبح کیا کرتے تھے, دو قربانیاں کیا کرتے تھے, اور باقی قربانیوں کو زندہ لوگوں میں تقسیم کر دے. یہ بھی سنت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. زندہ جانور, غرباء, فقراء اور جو مستحق لوگ ہیں ان میں زندہ جانور تقسیم کرے. صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ اسی مسئلے کو واضح کرنے کے لیے ایک عنوان بھی قائم کرتے ہیں کہ لوگوں میں قربانیوں کو تقسیم کرنے کا مسئلہ, اور پھر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بیان فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس جانور آئے تو آپ نے لوگوں میں زندہ قربانیاں تقسیم کر دی تھیں. میرے بھائیو, اس کے دو فائدے ہوں گے. ایک تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل ہوگا کہ زندہ جانور تقسیم کریں, اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آدمی کے اندر ریاکاری اور فخر نہیں آئے گا کہ ہم نے اپنے گھر میں اتنی قربانیاں ذبح کی اور فقراء لائن لگا کر آدھا آدھا کلو گوشت لینے کے لیے کئی گھنٹوں کھڑے رہے تھے. بلکہ کسی غریب کو اگر آپ زندہ جانور دیتے ہیں اور وہ اپنے گھر میں جانور جب ذبح کرے گا تو جو اس کو خوشی ہوگی اور اس کے بچوں کو خوشی ہوگی, آپ کے لیے دعائیں نکلیں گی, آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. اور پھر کسی فقیر اور مسکین کو اگر آپ جانور دیں گے نا تو اس کے تعلقات بھی اپنے جیسے لوگوں سے ہوتے ہیں, کہ آدمی اپنی زندگی میں اپنے جیسوں سے ہی تعلقات رکھتا ہے, اس کے تعلقات اپنے جیسوں سے ہوں گے تو وہ جانور کا گوشت, آپ کے دیے ہوئے جانور کا گوشت واقعتاً فقراء اور مستحق لوگوں میں تقسیم کرے گا. تو بہرحال اخلاص یہ دوسری شرط ہے آدمی کا عمل اللہ عزوجل جلال کے ہاں مقبول ہونے کے لیے, اور اخلاص کے اندر آدمی کو اپنے عمل کا اظہار اور اعلان نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کو زیادہ سے زیادہ چھپانے کی کوشش کرنی چاہیے. تیسری شرط جو قربانی کرنے والے کے اندر ہونی چاہیے میرے بھائیو, وہ ہے جس کا ذکر اللہ عز و جلال نے اسی آیت میں کیا ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی. وہ کیا ہے؟ کہ قربانی کرنے والا وہ متقی آدمی ہو، پرہیزگار آدمی ہو، اس کی زندگی میں تقوی اور اللہ کا خوف ہو. اس کے دلائل ہمیں قرآن و مجید سے ملتے ہیں. دو جگہ پہ اللہ ذوالجلال نے قربانی کا ذکر کیا اور دونوں جگہ پہ یہ بتا دیا کہ قربانی کرنے والا کیسا ہونا چاہیے. ایک آیت تو یہی ہے لَن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها، کہ اللہ ذوالجلال کو ان قربانیوں کے گوشت اور خون نہیں پہنچتے. ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ ذوالجلال تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ تمہاری زندگی میں اللہ کا ڈر کتنا ہے. اور دوسری جگہ پہ جہاں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دو بیٹوں کی قربانی کا ذکر ہے کہ دونوں کو حکم ملا کہ قربانی کرو، ایک کی قربانی اللہ نے قبول کی اور دوسرے کی قربانی اللہ نے قبول نہیں کی. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، آپ ان کو بتلائیں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں بیٹوں نے اللہ کے راستے میں قربانی کی، ایک کی قربانی اللہ نے قبول کر لی، دوسرے کی قبول نہیں کی. اب جس کی قبول نہیں ہوئی تھی نا، اس کو بڑا غصہ ہے، اس کو بڑا غصہ ہے کہ یہ دوسرا مجھ سے نمبر لے گیا. حسد کی آگ میں جل اٹھا اور کہنے لگا لَأَقْتُلَنَّكَ، کہ میں تجھے قتل کر دوں، میں تجھے قتل کر دوں گا. تو دوسرے نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا بھائی مجھے قتل کرنے کا کیا فائدہ، آپ کی قربانی قبول نہیں ہوئی، میری اللہ ذوالجلال نے قربانی قبول کر لے. تو آپ دیکھیں کہ اللہ کی طرف سے قاعدہ کیا ہے، قانون کیا ہے، ضابطہ کیا ہے، کیا ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ صرف اللہ ذوالجلال قبول کرتے ہیں کن لوگوں سے؟ المتقین، پرہیزگار لوگوں کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. آپ بھی پرہیزگار بن جائیں، آپ کی بھی قربانی قبول ہو جاتی. میرے بھائیو، یہ تو اللہ نے ایک پردہ ڈالا ہوا ہے نا ہمارے اعمال کے بارے میں. ہم تو خوش ہو جاتے ہیں عمل کر کے اور اس کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں کہ بس یہ میرا عمل قبول ہو گیا. حج کر کے ماشاءاللہ حاجی صاحب تو کہلوا ہی لیتے ہیں، گلے میں ہار بھی ڈال لیتے ہیں، بلکہ جانے سے پہلے ڈال لیتے ہیں، جانے سے پہلے. اب پتہ نہیں قیامت کے دن اس کے گلے میں جوتوں کا ہار پڑے گا یا پھولوں کا ہار پڑے گا، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کا یہ عمل کیسا ہوگا، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. یہ تو اللہ عز و جلال نے ہمارے لیے ہمارے یہ اعمال کے اوپر پردے ڈالے ہوئے ہیں. لیکن حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں بیٹوں کی یہ قربانی دنیا میں ہی اس کا نتیجہ اور رزلٹ سنا دیا کہ کس کی قربانی قبول ہے، کس کی قبول نہیں. اور یہ قاعدہ بتلایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں متقی اور پرہیزگار لوگوں کی قربانی اور عمل قبول کرتے ہیں. میرے بھائیو، آپ اس قاعدے کو ذرا سوچیں کہ قربانی کس کی اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے؟ متقی آدمی کی. اللہ ذوالجلال کو گوشت اور خون یہ نہیں پہنچتے، تمہارا تقوی اللہ ذوالجلال کو پہنچتا ہے، تمہارا تقوی دیکھتے ہیں. اچھا، اب آپ ذرا مجھے بتانا کہ متقین کی صفتیں جب قرآن و مجید میں پڑھتے ہیں نا، تو ایمان کے بعد سب سے پہلی صفت متقین کی قرآن و مجید میں کیا بیان ہوئی ہے؟ یہ آپ حضرات کو بھی شاید یاد ہی ہوگا، چلو قرآن تو پڑھتے ہیں نا، شروع میں ہی دیکھ لیں. یہ پہلے پارے کے سورۃ البقرہ کی دوسری آیت الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. دوسرے پارے میں چلے جائیں، قائم کرتا ہو، اس کا معنی یہ ہوا کہ جو نماز کو قائم نہیں کرتا، جو بے نماز ہے وہ متقی نہیں، جب وہ متقی نہیں تو اس کی قربانی قبول ہو جائے گی؟ انما یتقبل اللہ من المتقین ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ عز وجل تو تقوی کو دیکھتے ہیں۔ بھائیو، متقی آدمی کی دوسری صفت کیا ہے؟ کہ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ایک آدمی زکوٰۃ تو دیتا نہیں اور قربانی کرنے کا بڑا شوق ہے اس کو، زکوٰۃ شاید نظر نہیں آتی تو قربانی کے جانور نظر آ جاتے ہیں۔ جس کے گھر میں زیور ہے، خاتون کے پاس زیور ہے، آدمی کے پاس زیور ہے، اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، اور قربانی دینے میں اللہ کی رضا کا بڑا شوق ہے۔ بھائیو، ایسے آدمی کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول کریں گے؟ ایسا آدمی جو حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا، جس کی کمائی حرام کی ہے، کیا وہ متقی ہے؟ بھائی، متقی آدمی حرام نہیں کھاتا، وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا اِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، جو سود پہلے آپ نے لے لیا جو باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو، اِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو۔ اب ساری کی ساری مل یہ سود کے اوپر چل رہی ہے، فیکٹری یہ حکومت سے قرض لے کر چل رہی ہے، کاروبار اس آدمی نے سود کے اوپر چلایا ہوا ہے، اور قربانی دینے کا بھی ماشاءاللہ بڑا شوق ہے اس کو، کہ چلو جی لے لو، جانور بھی لو، گائے بھی لو، اونٹ بھی لو، اور پتہ چل جائے کہ شیخ صاحب نے، سیٹھ صاحب نے ماشاءاللہ بڑی قربانیاں دی۔ بھائیو، سودی کاروبار والا آدمی، رشوت لینے والا آدمی، شراب کا کام کرنے والا آدمی، اور جھوٹ سے، دھوکے سے، فریب سے کمائی کرنے والا آدمی، وہ متقی نہیں ہے۔ وہ تو اللہ عزوجلال کے ساتھ وہ تو لڑ رہا ہے، اس کا تو اعلان جنگ ہے اللہ کے ساتھ بھی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی۔ اب وہ بھی جا کر بازار میں جانور خریدتا ہے تو کبھی دانت نکال کر دیکھ رہا ہے، کبھی کان وہ دیکھ رہا ہے، اپنے آپ میں وہ دیکھتا ہی نہیں، وہ اپنے اندر، اپنے اوپر کاروبار میں وہ غور ہی نہیں کرتا کہ کماتا کیا ہے۔ متقی آدمی کی اللہ عز و جلال قربانی کو قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کریں، اللہ کا تقویٰ پیدا کریں، اللہ کا خوف پیدا کریں، اور اس کی علامت یہ ہے کہ اللہ کے احکامات پہ چلیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ چلیں، شریعت کا مذاق نہ اڑائیں۔ مجھے تو افسوس ہوتا ہے کئی دفعہ ہماری زندگی میں بڑا تناقض ہوتا ہے، یعنی ایک طرف دیکھیں تو اللہ کی بغاوت کی بھی انتہا ہوتی، اور دوسری طرف دیکھیں تو ہمارے جذبات اسلام کے نام پہ مر مٹنا اور اللہ کی خوشنودی اور رضا کی بھی آخری درجے کی انتہا ہوتی ہے۔ یہ بالکل تعارض اور تناقض ہے جہالت کی وجہ سے، کہ شاید ہمیں اسلام کا صحیح علم نہیں۔ بھائیو، جو آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے نا، وہ متقی نہیں ہوتا، اور پھر ساتھ ساتھ مذاق بھی اڑائے، آدمی ساتھ ساتھ مذاق بھی اڑائے اور ایک ذمہ دار عہدے کے اوپر بیٹھ کر شریعت کا، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہا ہو۔ داڑھی یہ ایک فرض ہے اسلام کے اندر، حکم ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس کو مونڈنا یہ کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مجوسیوں کی اور مشرکین کی خصلت اور ان کی سنت